اور پھر گھوڑے کو دوڑائے، 70 سال تک نان اسٹاپ گھوڑے کو کہیں نہ روکے، برابر لگاتار گھوڑا دوڑتا رہے، تو جنت سے 70 سال تک دوڑے، 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا وہیں گھوڑے کو روک دو، گھوڑا جہاں رک جائے گا جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو اتنی دور تک آ رہی ہوگی. اور یہ فیشن پرست عورتیں، یہ عورتیں جو کچھ کپڑا پہنے ہوں گی اور اپنے جسموں کو دکھانے والی، اسکرٹ پہننے والی اور بلاؤز پہننے والی عورتیں، یا اپنے اسکولوں میں اسکوٹر چلا کر اور ماروتی چلا کر جانے والی یہ لڑکیاں، جو چہرہ دکھلا کر یہاں تک کی جمپر پہن کر ہاتھ کھول کر یا جینس کی پینٹ پہن کے جو آج لڑکیاں جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری عورتیں جس کا ذمہ دار اس کا باپ بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، یہ ساری عورتیں قیامت کے دن جنت سے اتنی دور کر دی جائیں گی جتنی جلد 70 سال کی مسافت کے بعد خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اور میری ان ماں اور بہنوں کو جنت سے اتنا دور کرنے والا اگر کوئی چیز ہوگا تو وہ ہوگا ٹیلی ویژن، ویڈیو وی سی آر، کیونکہ اسی میں یہ کپڑے پہننا، یہ فیشن پرستی سب سے پہلے دکھائی جاتی ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں اس فیشن کو سب سے پہلے ایجاد کرتی ہیں، پہنتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرے بیٹوں کا ہاتھ میری عزت پر نہ پڑے، میری بہنوں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرا سگا بھائی میرے گریبان کو اپنے ہاتھوں سے چاک چاک نہ کرے، تو اٹھاؤ لات مارو اس ٹیلی ویژن کو، اس شیطانی چیز کو اپنے گھروں سے نکال دو، تاکہ تم اپنے بھائیوں سے محفوظ رہ سکو، تاکہ تم اپنے بیٹوں سے اپنی عزت کو بچا سکو. ورنہ میرے بھائیوں، یقین مانو، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کس زبان سے کرتے ہو؟ عبد العزا جب اسلام لائے، ان کے نام عبداللہ گل بجادین تھا، تو ان کے چچا نے کہا، عبد العزا تو اسلام لاتا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے جسم پر جو کپڑا ہے وہ میں نے دیا، تو جانتا ہے کہ تیرا کرتا میں نے دیا، لنگی میں نے دی، جوتا میں نے دیا، سر پہ امامہ میں نے دیا، تو اسلام اگر لاتا تو ساری چیزیں لے لوں گا. عبد العزا نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے میں بھیڑ و بکری کی طرح ہو جاؤں گا، پھر سوچا کہ مومن ہوں، موحد بننے جا رہا ہوں، تو ساری چیزیں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. کہا چچا، اب اسلام سے مجھے کوئی اور نہیں روک سکتا. کہا اسلام لاؤ گے؟ کہا میں لاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. عبد العزا نے کہا، اس کے چچا نے کہا، عبد العزا جاؤ اسلام لاؤ، لیکن اسلام لانے سے پہلے میرے جوتے اتار. فوراً جوتے اتار کے پھینک دیے. کہا امامہ اتار. امامہ اتار کے پھینک دیا. کہا کرتا بھی اتار. کرتا بھی اتار کے پھینک دیا. کہا عبد العزا میرے بھتیجے، اب بھی سوچ لو کہ اسلام لاتے ہو تو لنگی بھی جا رہی ہے. کہا چچا ذرا فریاد تو کرو، یہ شراب کا نشہ نہیں ہے، ایمان کا نشہ ہے. کہا کیا، لنگی بھی اتار دو گے؟ کہا اگر تو کہتا ہے تو میں یہ بھی اتار دوں. کہا اسلام لانا چاہتے ہو؟ کہا جو ارادہ کر لیا بدل نہیں سکتا. کہا تو لگتا میری دی ہوئی لنگی تابن بھی اتار. اسی وقت اتار کے وہ بھی پھینک دیا. اللہ گواہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ عبد العزا کے جسم پر ایک تار بھی نہیں ہے. اسی حال میں مدینہ کا قصد کر رہے ہیں، راستے میں ماں کا گھر پڑا، دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا. ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے کو اس حال میں دیکھا، بیٹا چہرہ پھیر لیا، یہ کیا کیا؟ کہا ماں اب میں مومن ہوں، موحد ہوں. مسلمانوں غور کرو کہ ننگا آدمی جسم پر کرتا بھی نہیں، شرمگاہ پر پیجامہ بھی نہیں، پیروں میں جوتا بھی نہیں، اور سر پہ امامہ بھی نہیں، بالکل ننگا جس طریقے سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، کیا کہہ رہا؟ اب میں مومن ہوں، موحد ہوں. اس حال میں لفظ مومن کیسا لگ رہا ہے؟ تصور کرو ایمان کے لیے ساری چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے، اس نے کپڑے تک اتار دیے ایمان کے لیے. تو اپنے گھر سے محبت کی محبت کو زندہ کرنے کے لیے ٹی وی نہیں نکال سکتا، یہ تیری محبت ہے. انہوں نے محمد کی محبت میں کپڑے اتار دیے، دنیا کے سامنے رسوا ہو گئے، شرمگاہ کھل گئی، کپڑے پھینک دیے. تو ٹی وی جیسی شیطانی چیز اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا. جا لکھ، تو جھوٹا ہے محمد کے محبت کے دعوے میں. جا جو سزا دینا ہو دے. امیرو تم کیا کرو گے؟ تم تو دولت میں مولویوں کو خریدتے ہیں. اے تم اس مسجد کے امام ہو صرف،
پہ بھنگی جھاڑو دے، مسجد میں ایک سرکاری چپراسی جھاڑو دے، تو کہتے بھائی صاحب ذرا یہاں پر بھی لگا دینا۔ امام اپنے گھر سے اگر پانچ منٹ لیٹ ہو کر مصلی پہ آ جائے تو کہتے بھیا حرام کی تنخواہ مل رہی ہے، وقت پہ آیا کرو۔ تم مولویوں کو خریدنے والو، تم ہمارے ضمیروں کو خریدو گے، ہمیں اب لوگ ہیں، ہم وہ ہیں کہ مسجد کی امامت بھی اگر کریں گے متولی سود کھائے گا تو اس کے خلاف بھی بولیں گے۔ جا لذاق رب العالمین ہے تو نہیں، روزی وہ دے گا تو نہیں۔ کہتے ہو مصلحت سے بولنا مولوی صاحب، یہاں ہماری لڑکیاں دوسروں میں گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ میں نے کہا تھا اپنی لڑکیاں تو جرم تو کرے سزا ہم بھگتے ہیں، غلطی تم کرو سزا ہم بھگتے ہیں، تمہارے باپ کا یہ اسلام ہوگا، کیا ہم نے مصلحت نہیں مانی؟ جانتے ہو مصلحت؟ چچا نے کہا ابو طالب نے بھتیجے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کے میں برداشت نہ کر سکوں، یہ دعوت مت پیش کر رہی تجھے مار ڈالیں گے۔ کہا چچا تم پہ سہارا تھا، تم نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، کوئی بات نہیں، رہی تین ہاتھ کو چھوڑنے کی بات تو سن لو اے چچا، یہ لوگ کافری نے مکہ میرے 9,30,00,000 میل کی بلندی پر اتار کر سورج میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر، محمد کا اعلان سن لو چچا، تمہاری تو چھوڑو ساری دنیا ایک طرف محمد ایک طرف، میں اکیلے اکیلے دین کی دعوت پیش کروں گا۔ آج مسجد کا متولی کہتا ملک صاحب اس کے خلاف مت بولنا ورنہ یہ ہنگامہ ہو جائے گا، جنگ بدر بھی نبی نے لڑی، مسلحت نبی سے زیادہ کوئی جانتا تھا؟ نبی سے زیادہ بھی کوئی مسلحت جانتا تھا؟ لیکن وقت آیا تو اللہ کے نبی کو جنگ بدر بھی لڑنا پڑے۔ تو کہتا ہے ہم تلوار اٹھانا نہیں جانتے، ابھی تو نبی سے محبت ہی کب کرتا ہے؟ کم سے کم چند مولوی حق بولنے والے پیدا ہوئے تو ان کو بھی روکتا ہے۔ جات ہم نے بڑے بڑے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، ہمیں بال ٹھاکرے جیسا آدمی اپنے گھر پہ بلا کے بات کرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں روک سکا، تو روکے گا؟ یہ چند تکوں کا امیر روکے گا؟ ہم نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، تم ہمیں روکو گے؟ ہمیں وہ نہیں روک سکے، تم روکو گے؟ ہم نے تو بڑے بڑے گنڈوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، تم ہمیں روکو گے؟ سن لو، اپنی بیٹیوں کو 2,00,000 کا جہیز دینے والو تم بھی سن لو، آج جتنی بھی غریب لڑکیاں بغیر جہیز کی وجہ سے مر رہی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں یا پھر وہ جلائی جا رہی ہیں، ان کا گناہ تم امیروں کی کھوپڑیوں پہ لادا جائے گا۔ آپ نے 12 لڑکیوں کی شادی کی، اللہ گواہ ہے کہ ایک روپیہ بھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، قرض نہیں لیا، تو 2 لڑکیوں کی شادی کرتا ہے، جہیز کے لیے بینک سے قرض لیتا ہے اور پھر سالوں سال بیاج دیتا چلا جاتا ہے بیاج۔ اور امیروں تم اپنی دولت کو چلانے والوں، بینک میں جمع کرنے والوں، جانتے ہو بینک بیلنس کر کے سود لینے والوں، سن لو، میرے حبیب نے فرمایا کہ میں نے سود کھانے والے کے 99 عذاب جہنم میں دیکھے ہیں۔ کہا کہا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ نے کہا سب سے ہلکا ہی بتاؤں گا اور نہ پوچھنا، 98 عذاب اس سے بھی بڑے بڑے ہیں، سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ طلاقہ کیا ہے؟ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک لڑکا اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، ایک حدیث میں آیا 70 مرتبہ زنا کرے، تو 70 مرتبہ زنا کرنے کے بعد اس سود اور بیاج کے سود اور اس لڑکے کو 70 مرتبہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد جو سزا دی جائے گی جہنم میں، وہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، 98 عذاب اس سے بھی برے۔ جاؤ، ہم نہیں کہتے تم جہنمی ہو، تم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھو، تمہارے جسم میں جو خون ہے وہ کس کا ہے، تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں، مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ کہہ دیتا ہوں حق بات۔ تم ہمارے ضمیروں کو خریدنے کی کوشش نہ کرنا، لڑکی تم نے دی ہے غیروں کو، تم جانو، میرا کام حق بولنا، میں بولوں گا۔ میرے نبی نے جب حق بات بلند کی تو ابو لہب کے بیٹوں نے بھی نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، عتبا اور عتیبہ نے بھی اللہ کے نبی کو نکالا تھا، تم کیا قربانی دو گے؟ تم تو کہتے ہو مصلحت سے بولو، مصلحت اس کا نام نہیں۔ معاف کیجئے، میرے نبی نے جنگ بدر بھی لڑی ہے، میرے نبی نے عہد کی لڑائی میں اپنے دندان مبارک بھی شہید کیے ہیں، مصلحت اس کا نام نہیں۔ بولے مولانا یہ نبی کا دور نہیں ہے، نبی کا دور نہیں ہے تو کیا مطلب نماز بھی چھوڑ دوں؟ کیونکہ یہ نبی کا دور نہیں ہے، کیا کروں؟ ایک اور بیچارہ مفتی اٹھا، میں نام نہیں لوں گا، نام لینے سے کہیں مجھے امید ہے کہ شادی سے پہلے کہیں میرا نکاح نہ ٹوٹ جائے، یہ مفتی بیچارہ فتویٰ دیتا ہے
کہ ہندوستان دارالحرب ہے, سود اور بیاج جائز ہے.
سود اور بیاج جائز ہے.
میں نے اشتہار میں نکالا, مفتی صاحب یہ سود اور بیاج ہندوستان میں کیوں جائز ہو گیا؟ بولے دارالحرب ہے. ہم نے کہا ہندوستان میں دارالحرب کس کو کہتے ہیں؟ بولے جس پر پابندی ہو. ہم نے کہا تمہاری نمازوں کی کھلی اجازت, قرآن پڑھنے کی کھلی اجازت دارالحرب ہے کہاں؟
دارالحرب اس کو کہتے ہیں جہاں نماز پر پابندی ہو, جہاں قرآن کے پڑھنے پر پابندی ہو, جہاں تمہیں کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جا رہی ہو, اس کو پاپ دارالحرب کہتے.
بولا پھر بھی اسلام کے بہت سے قانون پر پابندی ہے. ہم نے کہا پھر تجھے تو کتا بھی حلال کرنا چاہیے کیونکہ گائے پر بھی پابندی ہے. بولا مصلحتر کتا جائز نہیں کہوں گا, کتا حلال نہیں ہے, سود حلال ہو گیا کیونکہ سود کا پیسہ اس کو ملے گا,
سود کا پیسہ اس کو ملے گا اس لیے حلال.
ہندوستان میں اہل حدیثوں کے 40 پرچے نکل رہے ہیں, یہ رسالے 40
چالیس میں 30 رسالوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو حرام ہے, حرام. 30 رسالوں کا متفقہ فیصلہ,
10 رسالے اہل حدیثوں کے ابھی جگما ڈول میں, نہ حلال نہ حرام نہ مکرو, کچھ نہیں کہہ رہے. اور جب آپ تحقیق کریں گے, میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ 10 رسالوں کے ایڈیٹر بھی بیڑی سگریٹ تمباکو کھاتے پیتے ہیں تو کیا فتویٰ دیں گے بیچارے؟ اس لیے وہ بھی بیچارے فتویٰ نہیں دیتے. جاؤ تو میں جو سزا دینا ہو تو ہمارا کام ہے کہنا. میری ماں اور بہنوں سن لو, ایک زمانہ آئے گا
عورتیں ننگی ہوں گی, بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی, حقیقت میں ننگی ہوں گی, نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی, خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی. ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تمہارے اوپر حق ہے, اس لیے سن لو میں تمہیں بتاتا چلوں.
آج مردوں کا بھی حق ہے عورتوں پر, اور عورتوں کا بھی حق ہے مردوں کا, ظلم نہیں. کچھ مولوی آتے ہیں تو مردوں کا اتنا حق بتا دیتے ہیں کہ عورتیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں. ایک مولانا تھے, ان کی بیوی مولون, تو مولانا عالمہ فاضلہ کا کورس کی ہوئی تھی بیچاری. ایک دفعہ لڑائی ہو گئی, دونوں میں چیمٹا پھکنی ہے کھنک گئی, تو مولوی صاحب آئے گئے روٹی پکائی, کہے جاؤ تم بھی روٹی پکاؤ, میں بھی جانتی ہوں کہ زوجین کیا ہے, روٹی پکانا بیوی کا حق نہیں, یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں پکا کر کھلا دیتی ہے,
یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں پکا کر کھلا دیتی ہے. بچہ پیدا ہو دودھ پلانے کا حق تمہاری بیوی کا نہیں ہے,
یہ تمہاری بیوی کا احسان ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اگر پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا, یہ اس کا احسان ہے.
مولوی صاحب زور سے مت بتائیے ورنہ میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم تو پیسہ وصول کرنے لگے, پیسہ وصول کرنے لگے.
ایک عورت نے مسئلہ پوچھا مجھ سے سولہ پور میں, کہ مولوی صاحب میرا شوہر مجھے کچھ دیتا نہیں ہے, روپیہ پیسہ بچوں کی تعلیم کیا بھی خرچہ ہے, نان نکے کا خرچہ ہے, تو کیا میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہوں؟ میری ماں اور بہنوں تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں,
سن لو. اگر کسی عورت کا شوہر اس پر تنگی کرتا ہو, اس کو پیسہ نہ دیتا ہو, بچوں کی تعلیم و تربیت پر پیسہ خرچ نہ کرتا ہو, اپنی بیوی کی روزی روٹی پر پیسہ خرچ نہ کرتا ہو, تو بیوی کو اسلام کے شارع نے اتنی اجازت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شوہر کو بتائے بغیر اتنا روپیہ چرا سکتی ہے جتنے میں اس کا گزر بسر ہو سکے. اب ناجائز مت ستانا ورنہ کل ہمارے پاس آ جائے مولوی صاحب میرا تو 500 کا نوٹ ہی غائب ہو گیا, تم نے فتویٰ دے دیا. عجیب عورت ہے. بنارس میں جب ہم نے یہ مسئلہ بتایا تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ قسم خدا کی میری بیوی نے 500 روپے لے لیے. کہا مولوی صاحب نے بتایا ہے حق اتنا بڑا, عورت چرا سکتی ہے. پھر دوسرے دن ہمیں وضاحت پیش کرنا پڑی, اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا گزر بسر چل سکے, ایسا نہ ہو کہ تم ناجائز ستانے لگو. اور ایک مولانا جب ہم نے یہ مسئلہ بتایا تو میرے بعد بولے, کہا مولانا جرجی صاحب جتنا بتانا ہو بتا لو, شادی کے بعد تم بھی نہیں بتاؤ گے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ تمہاری بھی شیروانی کی جیب کٹ جائے گی. ہم نے کہا بات تو صحیح, اس لیے میں بتا دے رہا ہوں, اتنا یاد رکھیے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مردوں کا عورتوں پر حق ہے, عورتوں کا مردوں پر. مرد عورت کی عزت ہے اور عورت مردوں کی عزت ہے, دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے.
مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہی سب کچھ حق ہے, اور عورت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا حق ہے. ہاں مرد کا حصہ کچھ اونچا ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, عورت کو کما کما کر لا کر کھلاتا ہے, اس لیے مرد کا درجہ کچھ اونچا ہے, کچھ اونچا ہے, لیکن ہیں حصے میں دونوں برابر. سن لو, ایک موقع پر گنج ڈنڈوارا جانے کا اتفاق ہوا, ضلع ایٹا میں تو وہاں مجھے موجود ایریا حقوق الزوجین، دو دن کا جلسہ، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بولنا پڑا مجھے. تو میں نے کہا ڈیڑھ گھنٹے میں کیا میں بتا پاؤں گا، تو پہلے دن میں مردوں کے حقوق بدلا دوں، دوسرے دن میں عورتوں کے حقوق بدلا دوں گا. مجھے کیا معلوم تھا یہ اتنا بڑا وبال ہو جائے گا. تو میں پہلے دن مردوں کے حقوق بتانے لگا، تو جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اسی کے بغل میں رہتے تھے ایک حکیم جی. تو حکیم جی اور حکیمن دونوں تقریر سننے کے لیے گئے تھے. میں نے مردوں کا حق بتایا. میں نے کہا مردوں کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر عورت کو حکم دے کہ جا پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ سے کالے پہاڑ پر لے جا، عورت کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ پر لے جاتے مر بھی جائے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. ہم نے کہا شوہر کے بدن سے لہو بھی بہہ رہا ہو اور عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر نگل بھی جائے گی تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. پہلے دن مردوں کا حق بتایا. اب حکیم جی جب آئے تو میرا وہ پڑوسی کہتا ہے جس کے گھر میں رکا ہوا تھا، اے مریض آئے. ہم نے کہا کیا؟ دو سال پہلے اور میں چھوٹا تھا، ادھر آؤ یہ چیز دکھلاؤں. میں نے کہا کیا؟ ذرا یہ سوراخ میں جھانک کر دیکھو. حالانکہ تجسس ناجائز تھا لیکن بچپنا تھا میرے اندر. میں نے کہا دیکھوں کیا بات. تو حکیم جی کہہ رہے تھے اپنی بیوی سے، حکیمن ڈگری فری میں مل جاتی ہے نا، حکیم جی تو بےچارے پڑھے ہوں گے پانچ چھ سال، لیکن بیوی کو حکیمن کی ڈگری بغیر پڑھے مل جاتی ہے. شادی ہو گئی میری، مولوی صاحب آٹھ سال میں ڈگری لے کر آتے ہیں، ان کی شادی ہوئی تو بغیر پڑھے مولون کی ڈگری پا جاتی ہے، مولوی کی بھی. تو حکیم جی اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے چل میرے پیر دبا. دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا مرتبہ بتایا، خون پیپ نگل بھی جائے گی تب بھی حق ادا نہیں کر پائے گی. اب حکیمن بیچاری گالی دیتی ہوئی کہتی مر جائیے بھڑوا مولوی، کل مردوں ہی کہا کہ عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں. حکیمن چلائی بیچاری میرے اوپر، مطلب ہم تو نہیں تھے لیکن حکیمن حکیم سے گھر یہ مر جائے بھڑوا مولوی، کل مردوں کا حق ہے عورتوں کا حق ہی نہیں ہے. اب مجھے تو غصہ آ گیا. میں نے کہا حکیم جی کل تمہاری خیریت نہیں، رک جاؤ جلسہ تو دو دن کا ہے. دوسرا دن جب آیا تو میں لگا، حکیم جی بولے چل 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 جلسہ ہونے جا رہا. کہا میں نہیں جاؤں گا، وہ مردوں کا مولوی ہے میں کیوں جاؤں. حکیم جی بولے ارے وہ اپنی طرف سے تھوڑی بولتے قرآن و حدیث کی باتیں بولتے، چل چل. کہا کھانا پکا لوں. کہا ارے پک چکا ہے کھانا، کھانا ہے آ کر کے چھوٹ جائے گی تقریر. تو بغیر کھانا کھائے چلے گئے. تو دوسرے دن میں عورتوں کے حقوق بتلانے لگا. حکیم جی میرے ہی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے تھوڑی سی کرسی ٹیڑھی کر لی تاکہ حکیم جی پر میری نظر نہ پڑے، اور میں نے خوب عورتوں کے حقوق بتائے. میں نے کہا عورتوں کا اتنا حق ہے، اتنا حق. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تماشا مت مارنا، خبردار جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. ہم نے کہا بیوی کا اتنا حق ہے کہ اگر آدمی اپنی پیار و محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھ دے تو اس پر بھی ثواب. حکیم جی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. میں نے تقریر ختم کی فوراً بھاگا. میں نے کہا چلو آج چل کے دیکھیں. حکیم جی بھی میرے پیچھے پیچھے آئے. سوچا حکیمن تو آ جائیں گے عورتوں کے ساتھ، میں بھاگوں آج میری آفت گھڑی. حکیم جی آئے، چادر جو تھی اس کو اوڑھ کے سو گئے، لیٹ گئے. سوئے کیا تھی، نیند کیسے آ جائے گی. حکیمن عورتوں کے ساتھ آئیں تو کھانا آنا گرم کرنے لگی، اور میں انتظار میں ہوں سوراخ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کب منظر نظر آئے. حکیمن کھانا لے کے آئیں کہ چادر ہٹا کے بولی اے اٹھو چلو کھانا کھا لو، چلیے اٹھیے کھانا کھائیے. تو حکیم بولے ہٹاؤ یہاں سے لے جاؤ، ہمیں نہیں کھانا، بھوک نہیں لگ رہی مجھے. بولے ارے آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے تو پلیز مجھے تو کھلا دیجئے. دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا مقام بتایا بیوی کا، دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا درجہ بتایا. حکیم جی کہنے لگی یہی کمینے لڑائی کراتے ہیں، مولوی لوگوں سے لڑانے والے، کل مردوں کا حق بتا دیا آج عورتوں کا حق بتلا دیا، یہی کمینے لڑائی کراتے ہیں. اب میں چپ نہ رہ سکا. میں نے کہا حکیم جی کل ناشتے کی دعوت ہے، کون بنائے گا؟ آپ بنائیں گے آپ کی بیوی؟ ارے مولوی صاحب کیا بتاؤں، آپ نے تو غضب کر دیا، آپ نے سن بھی لی ساری باتیں. ہاں کل سے لڑائی ہو رہی ہے، کل آپ نے مردوں کا حق بتا دیا یا عورتوں کا حق بتا دیا. عجیب معاملہ میرے دوستو، دونوں کے حقوق ہیں لیکن مولوی کیا کرے، مردوں کا حق بتایا تب بھی گناہگار، عورتوں کا حق بتایا تب بھی گناہگار. وہ گالیاں ہم گالیاں سننے ہی کے لیے پیدا ہوئے، کیا کریں. مولوی ذاتی بیچاری ایسی ہے، حق بات بولے تو کہتے ہیں مصلحت سے بولو، مصلحت سے اگر بولے تو کہتے ہیں کہ آپ ڈرتے ہو کیا، حق بات کیوں نہیں بولتے ہو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو ہر آدمی بےچارا مولوی کا تمہارے باپ کی مرضی پہ چلے گا. مولوی قرآن حدیث پڑھتا، قرآن حدیث بولے گا، سننے کی طاقت ہو سن، نہیں سنتا تو جا نکل جائے. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، سننے کی طاقت ہو تو سنو. میری ماں اور بہنوں غور سنو، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے. شوہر کا بھی حق ہے، شوہر کا حق ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا اتنا حق بتایا، اتنا حق بتایا کہ خبردار کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے لہو و تیر کو چاٹ بھی جائے تب بھی اتنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد راجیو گاندھی بن کر حکومت چلائے. عورت کا حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار تم اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تماشا مت مارنا. بلکہ محبت کا یہ حال تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میری آنکھیں بند کر کے میں پانی پیتی تھی تو میرا گلاس چھین لیتے تھے, اور جہاں سے میں پانی پیتی تھی اسی جگہ سے حضور بھی پانی پینے لگتے تھے. میں جہاں سے بوٹی چباتی تھی اللہ کے نبی وہ ہڈی چھین لیتے تھے, اور اسی جگہ سے جہاں سے میں کھاتی تھی اللہ کے نبی بھی کھانا شروع کر دیتے تھے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا تو بعد میں جب آپ کی اور بیویاں موجود تھیں تو اللہ کے نبی نے قربانی کی, اور قربانی کے بعد جب گوشت پک کر سامنے آیا تو آپ گوشت کی گودی اٹھائی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج خوشی کا دن اور آپ رو رہے ہیں, آپ اور زیادہ رونے لگے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آج خوشی کا دن, آپ نے کہا قربانی خوشی خوشی کرنا چاہیے اور خوشی کے دن آپ رو رہے ہیں. فرمایا عائشہ آج مجھے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی ہے, کاش آج میری پہلی بیوی خدیجہ ہوتی تو وہ بھی آج مل کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی, کاش میری پیاری بیوی زندہ ہوتی. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں, ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت کے لیے ہیں اور آپ بڑھیا کو یاد کرتے. فرمایا عائشہ اپنی زبان کو لگام دے, تو نہیں جانتی کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. مجھے جب ستایا گیا تو خدیجہ نے مجھے ڈھارس بندھائی, مجھے مارا گیا تو خدیجہ نے مرہم پٹی کی, مجھے جب رسوا کیا گیا تو خدیجہ نے مال و دولت خرچ کیا. خدیجہ وہ عورت تھی کہ جس کے مقام مرتبے پر تم نہیں پہنچ سکتی ہو. میرے بھائیوں میرے دوستو, اتنی محبت تھی آپ کو اپنی بیویوں سے, اتنی انسیت تھی, پریکٹیکل کر کے دکھلایا. حضرت اللہ کے نبی کو خود اپنی بیویوں سے محبت تھی. میرے دوستو, حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, کتنی مضبوط محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا رسی دیکھیے نا جو بند جاتی ہے, بندی ہوئی رسی کتنی مضبوط ہوتی ہے. کہا ایسی گرا گانٹھ لگی ہوئی رسی کی طرح مجھے محبت ہے جو کھلتی ہی نہیں ہے, اتنی مضبوط محبت ہے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کنکا پھینک کر ان کی طرف مارا لکڑی کا, تو ان کے پیر پہ لگا, تو حضرت عائشہ لبے یہ اپنے لبوں کو دبا کر, ہونٹوں کو دبا کر مسکرا کر کہتی ہیں اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی بدلہ لینا تو جائز ہے, آپ نے مجھے کنکا پھینک کر مارا کیا میں بھی مار سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بدلہ لینا تو جائز ہے لیکن اتفاقیہ حادثہ ہو جائے تو نہیں. آپ نے کہا اتفاقیہ حادثہ ہو جائے تو نہیں. ایک مرتبہ روٹ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ناراض ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس کچھ کھجور آئے تو فتن, تو آپ نے کہا عائشہ کھا لو, نہیں کھا رہی. تو اللہ کے نبی کبھی کبھی ان کو کہتے تھے ہمیرا. آپ بھی کبھی کبھی اپنی بیویوں کو بڑا اچھا نام دیتے ہیں, لولی, سویٹی, پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ رکھ دیتے ہیں, کہ ایسے ایسے نام رکھ دیتے اپنی بیویوں کے کہ ایسا لا اے فلا اے میری گزل ہے میری فلاں, سب نام رکھ دیتے. اللہ کے نبی نے ہمیرا, گوری, چکی, یہ نام رکھ دیا تھا, اے ہمیرا کھا لو. لیکن وہ اتنی ناراض تھی کہ مڑ کا بھی نہیں دیکھ رہی تھی. آپ نے کہا آشا کھجور آئے کھا لو, ہمیرا کھا لو, اے ہمیرا دیکھو نہیں کھا رہی ہیں. آپ نے کہا ہمیرا اے آشا غصہ تھوکو, چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ نے فوراً مڑ کر دیکھا. آپ نے کہا کیا دیکھتی ہو اللہ کا نام لے کر کھاؤ؟ کہا اللہ کے نبی کیا میں اس سے پہلے اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی؟ محبت کا انداز. اللہ کے نبی مسکرا دیے کہ اس سے پہلے میں اللہ کا نام لے کر, میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی. مسلمانوں محبت کا انداز سیکھو. آج میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اس دراز زندگی کا طریقہ نہیں معلوم. سنو, حضرت عائشہ کو کوئی عقل کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسے ہی لڑائی لڑتی رہتی تھی, ناراض ہو جاتی تھی. نہیں, اتنی محبت بھی کرتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ کھجور آئے تو اٹھا کر رکھ دی اللہ کے نبی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جب اللہ کے نبی آئے بھوکے تھے, حضرت عائشہ نے پیش کر دیا, اللہ کے نبی وہ سارے کھجور کھا گئے. پھر پوچھا اللہ کے نبی نے عائشہ تم نے بھی کھائے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کھجور آئے تھے میں نے آپ کو توفتن دے دی, توفتن آئے تھے آپ کو دے دی. آپ نے کہا عائشہ تم نے نہیں کھائے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے کھایا تو گویا میں نے کھا لیا, آپ نے کھائے تو ہم نے کھا لیا. تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ وہ کھجور تم نے کھا لیے ہوتے میرے لیے کیوں چھوڑ دیے؟ محبت بھرے جملے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر میں حضرت عائشہ کو لے گئے اور حضرت ام سلمہ کو لے گئے, دونوں بیویوں کو لے گئے, لیکن اونٹ تبدیل کر لیا گیا, ایک راستے میں پڑاؤ ڈالا. تو حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ سے اپنی سواری اور حضرت عائشہ نے اپنی سواری حضرت ام سلمہ سے بدل لی, دونوں کی سواری بدل لی. اب اللہ کے نبی کو تو نہیں معلوم, اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی سواری پر بیٹھ کر گئے تھے, لیکن جب سواریاں بدل گئی تو اللہ کے نبی ام سلمہ کی جو سواری تھی وہ عائشہ کے پاس آ گئی, اور عائشہ کی جو سواری تھی وہ ام سلمہ کے پاس چلی گئی. تو اللہ کے نبی ام سلمہ کی اونٹ پر سوار ہوئے, یہ سمجھ کر کہ عائشہ کا یہی اونٹ ہے, اس پر ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی ان کے پیچھے بیٹھا, ان کے آگے بیٹھ گئے ام سلمہ پیچھے. تو حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے نبی میری اوڑھنی میری سواری کو چھوڑ کر ام سلمہ کی سواری پر بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی کی جدائی حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوئی، محبت اتنی تھی، فوراً اوڑھنی سے اتری اور جنگل میں گئی، اپنے پیر کو گھاس میں ڈال دیا، پیر کو گھاس میں ڈال دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اللہ اس جنگل میں کوئی سانپ یا بچھو بھیج دے جو مجھے کاٹ لے کھا لے، مجھے دس لے، میں اس کے زہر کے اثر سے مر جاؤں، میں تیرے نبی کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تو تیرے رسول ہیں، وہ تو تیرے حبیب ہیں، ان کے بارے میں میں کیا کہوں. اتنی محبت تھی حضرت عائشہ کو اپنے نبی سے. میرے دوستو، یہ رول اپناؤ، یہ طریقہ اپناؤ. آج میرے بھائیوں، تمہیں نہیں معلوم آج جیو ہتیا پر الزام بہت زیادہ لگ رہا ہے، یہاں تک کہ ہاسپٹلس میں آپ چلے جائیں تو ہاسپٹلس کے اندر غور کیجئے کہ لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کے حمل ساخت ہو رہے ہیں. آج جو زناکاری کے کیس جا رہے ہیں، لڑکا لڑکی سے جو شادی سے پہلے جرم ہو جاتا ہے، آج وہ لڑکوں کے حمل ساخت ہو کر گر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، میں نے حالت کفر میں اپنے آٹھ بچوں کو زندہ دفن کیا ہے، آٹھ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، جاؤ اپنی ہر ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو. آج سن لو میرے بھائیوں، جو لوگ حمل ساقط کراتے ہیں اور بچہ گرواتے ہیں، ان کی بھی وہی سزا ہے جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو کے باپ کو دی جاتی ہے، ان کی بھی وہی سزا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے میرے دوست، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے. آخری واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا. ایک عورت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا مقدمہ آیا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سلیمان کے پاس اس عورت کا مقدمہ آیا، کیونکہ دو عورتیں ایک شوہر کی تھیں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا سنیے. ایک شوہر کی دو بیوی، شوہر کا انتقال ہو گیا، دونوں بیویوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، ایک بچہ اس کے پاس، ایک بچہ اس کے پاس. ایک عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا، اس کو کھا گیا، ماں پھاڑ کر کھا گیا. دوسری عورت کا جو بچہ تھا وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، عورتوں میں لائی ہوئی، تو جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا اس عورت نے دعویٰ کر دیا، یہ بچہ بھی میرا ہے. یہ مقدمہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ، دونوں عورتوں کی بات سن کر، بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے، تو لے لے. فیصلہ غلط ہو گیا، جس عورت کا بچہ تھا اس کو نہ ملا، جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا بچہ تیرا ہے. جس کا بچہ تھا وہ کیسے برداشت کر لے؟ لڑائیاں روزانہ ہوتی رہی. ایک دن بات اتنی زیادہ بڑھ گئی، آگے اتنی زیادہ بڑھی کہ پھر مقدمہ سامنے آیا. لوگوں نے کہا تم خام خواہ لڑتی ہو، سلیمان نے فیصلہ کر دیا بچہ اس کا ہے، پھر اس کی تو اسی کا بچہ تم کیوں لڑتی ہو؟ اس عورت نے کہا میں کیسے برداشت کر لوں کہ میرا بچہ دوسری عورت پالے لے لے. مقدمہ سلیمان کے پاس آیا، سلیمان علیہ السلام سے اس عورت نے رو رو کر کہا سلیمان میرے ساتھ انصاف کرو، آپ نے انصاف نہیں کیا. کیا انصاف نہیں کیا؟ میرا بچہ تم نے اس عورت کو دے دیا. مارے غصے کے سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ چھری لے کر آؤ. کہا کیا کرو گے سلیمان؟ چھری منگائی گئی. کہا اس بچے کو لاؤ. بچے کو لایا گیا، وہ عورت بولی جس کا بچہ تھا، سلیمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس چھری سے میں اس بچے کے دو ٹکڑے کروں گا، تاکہ ایک ٹکڑا تجھے دے دوں، ایک ٹکڑا اس کو دے دوں. تم لوگ لڑ رہی ہو، کیا کرو؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لاؤ، میں بچے کو کاٹوں، دو ٹکڑے کروں، ایک تمہیں دوں، ایک تمہیں دوں. جاؤ ایک ٹکڑا لے کر رکھ لو اپنے پاس. تو جو عورت جس کا بچہ تھا وہ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے سلیمان، نہیں نہیں، میں جھوٹی ہوں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ بچہ میرا نہیں، اسی عورت کا ہے، اسی کو دے دو. کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے بچے سے. وہ یہ جانتی تھی کہ بچہ میرا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام جب دو ٹکڑے کر دیں گے تو یہ بچہ میرے پاس نہیں رہے گا، مر جائے گا. میرے پاس نہ رہے وہ مجھے منظور ہے، لیکن وہ مرنے نہ پائے. آئے سلیمان، میں جھوٹی ہوں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسی کو دے دو. یہ کہہ کر وہ چلی آئی. وہ عورت ہنس رہی تھی کیونکہ اس کا بچہ ہی نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ کس کا ہے. اتنے ہوشیار سے سمجھ گئے، زیرک سے سمجھ گئے. آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، اس عورت کو ڈانا، بات یہاں سے جھوٹ بولتی ہے کہ بچہ میرا ہے، جاؤ یہاں سے، بچہ تیرا نہیں ہے. میں نے کاٹنے کا جب حکم دیا کہ بچے کو کاٹو تو تو ہنس رہی تھی، تیرا بیٹا ہوتا تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہوتی. سلیمان علیہ السلام اس بچے کو لے کر گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس بچے کو لے کر گئے،
وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی, جس نے کہا تھا بچہ میرا نہیں, میں جھوٹی ہوں, جی کا اسی کو دے دو. وہ رو رہی تھی. سلیمان علیہ السلام گئے, کہا میری بہن یہ بچہ لے لو, تمہارا ہمیں سمجھ گیا ہوں, کیونکہ تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسو بتا رہے تھے یہ بچہ تمہارا ہے. اسلام نے اتنا بڑا حق دیا ہے بچے کو زندہ رہنے کا, اور ماں کا اتنا بڑا حق دیا. کاش کوئی ماں کو پہچاننے والا ہوتا. میرے بھائی اور دوستو, ایک معشوق سے معشوق اس کا عاشق کہنے لگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. تو معشوقہ بولی بھاگ تم جھوٹ بولتے ہو. عاشق بولا رے بس مت کہیے, دل چیر کے دکھلانے کے لائق نہیں, ورنہ میں چیر کے دکھلا دیتا. کہا اچھا اتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ایک شرط پہ میں تم سے شادی کروں گی. کہا کیا؟ جاؤ اپنی ماں کا کلیجہ لے کر آؤ. اے سوچتا بڑھیا ہے ویسی مرنے والی ہے, چلو ماں کو قتل کرو, کلیجہ نکال لو, کیا جو ہے فرق پڑتا ہے. گیا محبوبہ کی خاطر ماں کی گردن کاٹتا ہے, پیٹ پھاڑتا ہے, کلیجہ نکالتا ہے. کلیجہ لے کر تھالی میں بھر کے کٹورے میں لے کر آیا, چل رہا تیزی سے کہ میں اپنی معشوقہ کو دے دوں, آج میری معشوقہ میری بن جائے گی. راستے میں ٹھوکر لگی, گرا, کلیجہ نالی میں گیا, تھالی الگ گری, وہ خود گرا. اٹھا کہ کلیجہ بھی اگر بہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معشوقہ بھی ہاتھ سے چل گیا. ماں تو چلی گئی. اٹھا, کلیجے سے آواز آئی, حدیث نہیں ہے افسانہ ہے, لیکن ماں کی کلیجے سے کیا آواز آئے گی. لیکن ہاں ہاں حقیقت یہ ہے کہ ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے, ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے. اٹھا, کلیجے کو اٹھاؤں, معشوقہ کو دوں, تو کلیجے سے آواز آئی, بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ گرا تھا, ٹھوکر لگی. کلیجے سے آواز آئی, بیٹے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے دوست, یہ ہوتا ہے ماں کا کلیجہ. میری ماں اور بہنوں, اگر تم اپنے بیٹوں کی ماں ہو تو یہ عزت کراؤ تم اپنے بچوں سے کہ ماں بن کر دکھلاؤ. تمہارا بیٹا تمہیں ماں کہے, تم غلط تعلیم دیتی ہو. مدرس لیٹ از فرسٹ کالج فار چلڈرن, ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. تو خود اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے پاتی ہے, تیرا بیٹا تیری عزت کیا کرے گا؟ تو کمپیوٹر سیکھنے جا رہی ہے, بینک میں نوکری کر رہی ہے, تیرے بیٹے کو تعلیم کون دے؟ ایک صحابیہ, ان کے گھر جب بچہ پیدا ہوا, جب وہ پیشاب کرتا تھا تو صحابیہ فرماتی ہے کہ میں اس کی شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہوں. جب بچہ چار سال کا ہوا, چلنے کے لائق ہوا, تو قسم خدا کی وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی دن اس بچے سے یہ نہیں کہا بیٹے پانی لے کر پیشاب کرنے جاؤ استنجا کرو, بلکہ بچہ خود پانی کا پیالہ کٹورا لے کر برتن لے کر پیشاب کرنے جانے لگا. جیسی تعلیم دو گے بیٹا ویسے بنے گا, جیسی تعلیم دو گے بیٹا ویسا بنے گا. ماں نے جو تعلیم دی تھی بیٹے کو, چار سال کی عمر میں بچہ پیشاب کرنے جا رہا تو استنجے کا برتن لے کے جا رہا ہے, وہ لوٹا لے کر جا رہا ہے. اور تم آج تمہارے بیٹے ایم اے اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی, ان کے استادوں نے بھی ان کو ایم اے کرایا, پتہ نہیں کیا پڑھایا ہے, یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. کھڑے ہو کر تھوک پاک ہوتا ہے, پاک. یہ تھوک اگر زمین پر گر جائے, اس کی چیٹیں تمہارے کپڑوں پہ آ جائیں, تو تم تھپڑ مارتے ہو اپنے پڑوسی کو, ارے کمینے تیرے تھوک کی چیٹیں میرے کپڑوں پہ کیسے آ گئی؟ جبکہ تھوک پاک ہے, تم تھوک کی چیٹیں برداشت نہیں کر پاتے ہو اور خود پیشاب کرتے ہو, پیشاب کی دھار کی چیٹیں تمہارے پینٹ پہ پڑتی ہیں, برداشت کر لیتے ہو. بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. میرے آقا کی تعلیم کو تم ٹھکرا رہے ہو, میرے نبی کی تعلیم کو تم نظر انداز کر رہے ہو. قسم خدا کی سکون نہیں مل پائے گا تمہیں اگر میرے آقا کے طریقے سے ذرہ برابر بھی ہٹ کر چلو گے. سارے لوگ سن لیں, جو لوگ کوئی عہدے دار ہے تو وہ بھی سن لیں, ذمہ دار ہے تو وہ بھی سن لیں. تم بھی نبی اکرم کی چوکھٹ کے چوکی دار ہو. سن لو, تم پر کسی کی حکمرانی نہیں چلتی اور مجھ پر کسی کی حکمرانی نہیں چلتی. میں پورے ہندوستان میں تقریر کرنے جاتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم میں بھی پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کا ایک معمولی کا چوکی دار ہوں. میں اپنی جماعت کے اہل حدیثوں کی چوکھٹ کا چوکی دار ہوں. میں اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں رکھتا ہوں. یہ تو ہنفیوں کو بریلویوں کو نصیب ہو, ان کے مولوی جو کہہ کے چلے گئے عمل نہ کرے گا. یہ ہمارے نوجوان میرا گریبان پکڑ کے پوچھتے ہیں, ابے جرجیس یہ بتا تو نے یہ پیش کیا, یہ کون سی حدیث میں آیا؟ یہ جب تک اس کی تحقیق نہیں کر لیتے مانتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ نوجوان عوام, سم من بکم امیم, اندھے کانے ننگلے لولوں کی طرح نہیں گر جاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے کہ جب تک ایک ایک بات کو اللہ کے نبی کی حدیث کی کسوٹی پر فرق نہیں دیتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ میری قوم کا نصیبہ ہے. اور تم تقلید کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ یہ لیٹرین ہے تم یہاں کھڑے رہو, یہ تقلید. برا مت مانیے گا آپ. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں یہاں کھڑا رہو. ارے کیوں کہہ دیا تب تو آپ اہل حدیث ہو گئے. کیوں کہہ دیا تب تو آپ اہل حدیث ہو گئے. تقلید کہتے ہیں جس میں کیوں کی گنجائش نہ ہو, جو کہہ دیا وہ مان لو, یہ ہے تقلید. لیٹرین ہے یہاں کھڑے رہو. ہاں میں کھڑا ہوں. کیوں؟ تب تو اہل حدیث ہو گئے, آپ کہتے کر رہے ہیں. کیوں پوچھنے والا اہل حدیث ہوتا ہے, اور کھڑے رہو کھڑا رہنے والا مقلد ہوتا ہے. اللہ کے نبی حضرت اللہ کے نبی فرماتے, آخری حدیث سنا دوں, یا معاشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر الناس. اے عورتوں تم صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرو, کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. صحابیات نے ایسے ہی نہیں مان لیا, جبکہ نبی کی بات تو آنکھ بند کر کے مانی جاتی ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا, تو صحابیات نے وجہ پوچھی. قلنا وبما یا رسول اللہ. آج تمہیں اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھنے کا ڈھنگ نہیں ہے مولوی صاحب. ہوٹل میں بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں مولوی صاحب, گزر رہے ہیں مولوی صاحب, ادھر آنا, ایک مسئلہ بتا دو. صرف باپ کا مولوی خریدا ہے تو, تو نے خریدا ہے کہ مولوی سے ایسے مسئلہ پوچھو. غرض تجھے تھی تو اس کے گھر جا کر تو مسئلہ پوچھتا, غرض تجھے تھی تو اس کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے مسئلہ پوچھتا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ راستوں میں اگر تم گئے اور ہوٹل پہ بیٹھے ہو, مولوی صاحب گزر رہے ہیں, اور کسی نے کہا مولوی صاحب ادھر آئیے ایک مسئلہ بتا دو, اس مولوی کو مسئلہ بتانا ہی نہیں چاہیے. یہ دین کی بےعزتی ہے. تو چور ہے, تو نے دین چرایا. اگر تجھے دین سے محبت ہوتی تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آتا, مسئلہ معلوم کرنے کے لیے چل کر آتا, محنت کرتا. بغیر محنت کی مولوی صاحب مل گئے تو مسئلہ پوچھ لیا, نہیں ملتے تو تجھے غرض ہی نہیں تھی پوچھنے. میرے بھائیوں اپنی عزت کو مت محفوظ, سب سے کم علماء سے پوچھو, ان سے ان کے مقام سے پوچھو, جو طریقہ ہوگا سے پوچھو. صحابیات نے پوچھا, قلنا وبما یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلیں گی مان لیے, لیکن کیوں؟ فرمایا, تکفرن اللہ و تکفرن العشیر. اس لیے جلیں گی. یعنی صحابیات بھی ایسے ہی بات نہیں مانتی تھی, تحقیق کرتی تھی, بتائیے کیوں جلیں گی. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تکفرن اللہ, غیبت چگلی لان و تان زیادہ کرتی, ایک ساتھ میں دس دس گالی عورت بھی دیتی, لان و تان زیادہ کرتی, بہت بولتی ہے, اتنا بولتی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ ریڈیو کا بٹن کھول دو وہ بولنے لگتا ہے, ریڈیو کا بٹن کا بند کر دو وہ بند ہو جاتا ہے. اور ریڈیو کو تو کم سے کم اللہ نے عقل دی کہ اس کا بٹن بند کرو, اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. عورت ایک ایسا خطرناک ٹرانزسٹر ہے کہ لاکھ اس کا تھوترا بند کرو ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی بلا ہے کہ لاکھ اس کا منہ بند کرو ہوتا ہی نہیں. کسی نے کہا بادشاہ نے جو مجھ سے سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے زیادہ انعام. تو بہت بڑے بڑے جھوٹے آئے بادشاہ کے بعد, یہ کوئی جھوٹ نہیں. آخر میں ایک اور جھوٹ آیا, کہنے لگا بادشاہ صاحب میرا بھی جھوٹ سن لیجیے گا. کیا؟ تو میں نے خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا کیا؟ تو جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کبھی پاگل, یہ کون سا بڑا جھوٹ ہے؟ کبھی آگے سنو بادشاہ صاحب, کہا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہیں, اور تعجب یہ کہ وہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ارے دو عورتیں یہاں رہتی وہ خاموش نہیں بیٹھ پاتی, تو گرا ساری عورتیں بیٹھ رہی ہو سب خاموش, یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کو سب سے بڑا انعام دیا. عورت کبھی خاموش نہیں رہتی بےچاری, یہ اپنی فطرت سے مجبور ہے. اللہ جانے مسجد کے اوپر آئی ہے خاموش بھی ہے یا بول رہی ہے, کیونکہ بےچاری بہت مشکل سے تو جلسے جلوس میں ان کے شوہر اجازت دیتے ہیں جاؤ, اور جب آتی ہیں تو ان کے بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں. جہاں نیا کپڑا کسی عورت کو دے گا, یہ کتنے روپے میٹر آیا, چپل دیکھیے کتنے کی آئی. اور کچھ تو ایسے ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے لڑکیوں کے لیے لڑکیاں تلاش کرنا پڑتی ہیں, نہیں دیکھ پاتی, جلسے میں سب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں بھی ڈھونڈ لیتی ہیں. یہ اور فائدہ ہے, بڑے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ یعنی چپ بھی ہوں گی یا بول رہی ہوں گی, وہ اپنے بیچاری سمجھے, وہ اپنی فکرت سے مجبور ہیں. تو صحابیات بھی یہ جارے کی بات نہیں مانتی تھی, کہتی تھی کہ اللہ کے نبی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تکفرن اللہ, لان و تان زیادہ کرتی ہیں, وہ تکفرن العشیر, اور اپنے شوہروں کی نافرمانی بھی بہت کرتی ہیں. مسلمانوں, دس بجے سے بولتے بولتے یہ تین گھنٹے ہوئے ہیں, ایک بج گیا ہے, تین گھنٹہ یہ عصر کے بعد بھی ڈیڑھ گھنٹہ بول کے آیا ہوں کلونی میں, مسلسل پروگرام سے پروگرام, کل بھی غالباً کا ہی پروگرام ہے. اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. میری ماں اور بہنوں کے لیے جیون جیسے خرافات کو تم نکال دینا,
میرے مقلد بھائیو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم تقلید کو چھوڑ دو، لیکن کم سے کم بستر پہ جب دسو تو ٹھنڈے دل سے سنجیدگی کے ساتھ تعصب کا لبادہ اتار کر سوچ لینا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور پھر کم سے کم اچھا لگے تو دعا دے دینا، اور اگر برا لگے تو گالی دے دینا، مجھے سب کچھ منظور ہے۔ آئیے ان تین باتوں کے بعد اب ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر، اے اللہ تو اس کو نیکیوں سے بدل دے، بار الہ ہم زمین مسلمانوں کو علم سے نواز دے تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں، اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہم زمین مسلمانوں کے صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ ہماری جو ماں بہنیں جو اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بانج ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ جو مزاروں پر طبیبوں پر حکیموں کے پاس جا کر تھک چکے ہوں تو حکیموں کا حکیم ہے، اپنی حکمت سے بچہ دے دے، اے اللہ صالح بیٹا عطا فرما دے، اے اللہ کے تو جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دینے والا تو ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی حکمت سے بچہ عطا فرما دے، صالح بیٹا عطا فرما دے، بار الہ جو لوگ عقیدے میں گمراہ ہیں بار الہ ان کو صالحین سلف صالحین کے عقیدے پر قائم کر دے، بزرگان دین جو صحیح عقیدے پر قائم تھے اے اللہ وہ عقیدہ ہمیں بھی عطا فرما دے، لیکن اے اللہ آج کے موجودہ عقیدہ جس میں انسان کو کفر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اے اللہ اس کفر سے ہمیں بچا لے، بدعقیدگی سے ہمیں بچا لے، ٹیلی ویژن جیسی برائی سے ہمیں بچا لے، اس کو اپنے گھروں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما دے، بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و کاملہ عطا فرما، جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں اے اللہ ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اے اللہ جو تیری رحمت کے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو صاحب نگاہ کشادہ فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعوذ بالله من الشيطان